وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکلنا نہیں چاہتے، اور یہ کہ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی قرارداد منظوری کے بعد بھی حکومت کو اس عمل کا پابند نہیں کرتی۔ اسلام آباد میں غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو دی گئی خصوصی بریفنگ میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری، وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی قرارداد ایک رکن کی ذاتی رائے ہے جس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے واضح کیا کہ حکومت کو اس معاملے پر موقف وہی ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں بیان کیا کہ فرانس کے سفیر کو نکالنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی قرارداد یہ نہیں کہتی کہ سفیر کو ملک سے نکال دیا جائے، بلکہ اس کا متن ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کے معاملے پر بحث کی جائے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بتایا کہ کلعدم تحریک لبیک ٹی ایل پی پر پابندی برقرار ہے، تاہم وہ اس معاملے پر وزارت داخلہ کو نظر ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں جس پر غور کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ کئی روز تک جاری رہنے والی ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار جاں بحق جبکہ 800 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق ٹی ایل پی کے 8 کارکن بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ استنبول میں 24 اپریل سے ہونے والی افغان امن عمل کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے افغان حکومت کے عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ ایسا طالبان کی شرکت نہ کرنے کے فیصلے کی وجہ سے کیا گیا ہے، تاہم ترک وزیر خارجہ نے مقامی ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ کانفرنس کا انعقاد ماہ رمضان کے بعد کیا جائے گا۔ ترکی، قطر اور اقوام متحدہ نے 24 اپریل سے 4 مئی سن 2021 تک استنبول میں ایک اعلی سطحی امن کانفرنس کے مشترکہ اجلاس کا منصوبہ بنایا تھا، جس کا مقصد افغانستان کے نمائندوں اور طالبان کی شمولیت سے ان مذاکرات کو مزید تقویت دینا تھا جو گزشتہ ستمبر میں دوحہ میں افغانستان میں ایک منصفانہ پائیدار امن کے حصول کے لیے شروع ہوئے تھے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر اور فریقین کے ساتھ وسیع مشاورت کے بعد کانفرنس کو اس وقت تک مؤخر کرنے پر اتفاق کر لیا گیا جب تک معنی خیز پیش رفت کے لیے حالات زیادہ سازگار نہ ہو جائیں۔ امریکہ کے ایک اعلی جنرل نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کی پروگرام کے مطابق واپسی کے بعد اگر امریکہ کو دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے دوبارہ افغانستان جانا پڑا تو اس میں خاصی رکاوٹیں آئیں گی، خواہ یہ بہت مختصر عرصے ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے بعض حصوں کے لیے امریکی افواج اور یو ایس سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینیتھ میگنزی نے کہا کہ وہ اس کی اہمیت کم نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس پر کوئی رنگین شیشہ چڑھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کرنا آسان ہوگا۔ انہوں نے ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کو مستقبل میں انسدادی دہشت گردی کے مشنز کی ممکنہ ضرورت سے آگاہ کیا۔ تحریک طالبان افغانستان کے سرکردہ کمانڈر نیک محمد راہبر مل کے قتل کی ذمہ داری عسکریت پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے، جبکہ افغانستان کے سرحدی صوبے ننگرہار کے گورنر ضیاء الحق امر خیل نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ نیک محمد نے چند سال قبل ننگرہار بالخصوص اپنے آبائی علاقے خوگیانی سے روپوش داعش عسکریت پسندوں کے نکالنے کے آپریشن کی قیادت کی تھی، اسی بنیاد پر وہ پچھلے کئی مہینوں سے داعش جنگجوؤں کے نشانے پر تھا۔ امریکہ میں ایک بڑے احتجاج کی وجہ بننے والے جارج فلائٹ کیس کا بالآخر فیصلہ آ گیا ہے۔ جیوری نے منگل کو ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپلس کے سابق پولیس اہلکار ڈیرک شاوین کو سیافام شخص جارج فلائٹ کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ جیوری کے فیصلے کا کئی نامور شخصیات نے خیر مقدم کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے فلائٹ کیس کے فیصلے پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جیوری کا فیصلہ آگے بڑھنے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے شکار مزید 148 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 5,499 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کچھ نئے فیصلے کیے ہیں جن کے مطابق جمعے سے ملک میں نئی بندشوں کا آغاز کیا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کا شکار مزید 148 مریض دم توڑ گئے، جبکہ 5,499 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 47,301 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں مثبت کیسز کی شرح 11.62% تھی. پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 83,000 سے تجاوز کر گئی ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کچھ نئے فیصلے کیے ہیں، جس کے مطابق جمعے سے ملک میں نئی بندشوں کا آغاز ہوگا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران اسد عمر نے کہا کہ حکومتی کوششوں کے نتیجے میں کرونا کے پھیلاؤ کو قدرے کم کیا گیا ہے، لیکن رواں ہفتے کیسز اور اموات کی شرح میں اضافہ ہوا، جبکہ ہسپتالوں میں مثبت کیسز کی وجہ سے دباؤ بڑھ گیا. انہوں نے کہا کہ کرونا کیسز میں اضافے کی وجہ سے بڑے بڑے شہر بند کرنا پڑیں گے، تاہم ابھی بڑے شہر بند نہیں کر رہے، صرف چند دن کی گنجائش باقی ہے. اسد عمر کے مطابق کراچی میں کیسز کی شرح 13 اور حیدرآباد میں 14% ہے. وفاقی حکومت صوبوں کی مدد کے لیے تیار ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے اندیا دیا کہ اگر وبا کے پھیلاؤ کو نہ روکا گیا تو بڑے شہر بند کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہے گا. ادھر بھارت میں کرونا کی یومیہ کیسز 3 لاکھ کے قریب پہنچ گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,95,041 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی، جبکہ اسی دوران 2,023 افراد ہلاک ہو گئے. ادھر مہاراشٹر کے ناسک میں ایک ہسپتال کے باہر ایک آکسیجن ٹینکر کے لیک ہو جانے کی وجہ سے 22 مریضوں کی موت ہو گئی. وزیراعظم نریندر مودی نے نیشنل ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو ایک طوفان کی شکل میں کرونا کا سامنا ہے، جو کہ صحت کے نظام پر غالب آ گیا. انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ملک میں صحت ایمرجنسی کا خیال کر کے گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہوں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں. انہوں نے ریاستی حکومتوں سے اپیل کی کہ وہ اموات میں ریکارڈ اضافے کے باوجود لاک ڈاؤن لگانے سے بچیں، اسے آخری متبادل کے طور پر اختیار کریں. جبکہ حکومت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت دلی میں آج یعنی بدھ کے روز سے آکسیجن ختم ہونا شروع ہو جائے گی. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
کورونا بحران کے دوران اس وقت ایک بڑا حادثہ ہو گیا جب ریاست مہاراشٹر کے ناسک میں ایک اسپتال کے باہر آکسیجن کے ایک ٹینکر کے لیک ہو جانے کی وجہ سے 22 مریضوں کی موت ہو گئی. ضلع کلکٹر سورج مندھارے نے نشریاتی ادارے NDTV کو بتایا کہ ذاکر حسین میونسپل ہاسپٹل ناسک میں یہ حادثہ پیش آیا. ناسک میونسپل کارپوریشن کے کمشنر کیلاش جادھو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹینکر میں رساؤ کی وجہ سے نصف گھنٹے تک آکسیجن کی سپلائی بند رہی، جس کی وجہ سے وینٹیلیٹر والے مریضوں کی جان چلی گئی. مہاراشٹر کے وزیر صحت نے اس حادثے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب حالات قابو میں ہیں. دریا سنا دہلی ہائی کورٹ نے اسپتالوں کے حالات کے پیش نظر حکومت سے سخت لب و لہجے میں کہا کہ اقتصادی مفادات کو انسانی جانوں پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا. اس نے مشورہ دیا کہ اسٹیل اور پیٹرولیم مصنوعات کے لیے دی جانے والی آکسیجن اسپتالوں میں منتقل کی جائے. عدالت نے ویکسین کی بڑے پیمانے پر بربادی پر بھی اپنی تشویش ظاہر کی. میڈیا رپورٹوں کے مطابق ویکسین کی 10 کروڑ خوراکوں میں سے اب تک 44 لاکھ خوراکیں برباد ہو چکی ہیں. ایک سینئر تجزیہ کار ابھے دوبے نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پہلی لہر کے دوران حکومت کی پالیسی کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہے. پہلے حکومت نے نیشنل ڈیزاسٹر ایکٹ نافذ کیا تھا اور وزارت داخلہ میں وزراء کا یہ گروپ بنا دیا گیا تھا، مگر اس بار ایسا کچھ نہیں ہے.
لگتا ہے کہ پہلی والی پالیسی کو تو اس بار جتنا کورونا سنگین ہے اور بھی زیادہ آکرامک طریقے سے انہیں لاگو کرنا چاہیے تھا. یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جو پچھلے لاک ڈاؤن کا ارتھویوستھا پر خراب اثر پڑا تھا وہ خراب اثر اس بار نہ پڑ پائے. اس طرح بیچ کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں. وہ ساری ذمہ داری راجیوں کے حصے میں ڈالے دے رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ پہلی لہر کے کمزور پڑنے کے ساتھ حکومت نے دوسرے ملکوں کو ویکسین کی سپلائی شروع کر دی، اس سلسلے میں حکومت سے اندازے کی غلطی ہوئی ہے.
تو اس وقت سرکار کو لگا ہوگا کہ ہم آرام سے ویکسینیشن کرتے رہ سکتے ہیں. اب ان کو سمجھ میں آ رہی ہے غلطی کہ ویکسینیشن اگر اس وقت نہ کر کے تیزی سے ویکسینیشن کیا جاتا تو آج استھتی اتنی خراب نہیں ہوتی.
حزب اختلاف نے صورتحال کی سنگینی کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ حالات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اور پاکستان میں صحافیوں کی نمائندہ تنظیم فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں صحافی ابصار عالم پر ہونے والے فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے اس واقعے کی فوری تحقیقات اور اس میں ملوث افراد کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے صحافی ابصار عالم پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کو اس واقعے کی تحقیقات کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ ان کے بقول جو ہی تفصیلات سامنے آئیں گی میڈیا کو ان سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پولیس کے مطابق پاکستان کے میڈیا ریگولیٹری ادارے کے سابق سربراہ اور صحافی ابصار عالم کو اس وقت گولی مار کر زخمی کر دیا جب وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اپنے گھر کے قریب واقع ایک پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور موقع سے فرار ہو گیا۔ اسلام آباد پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس اس بات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا حملہ آور ایک تھا یا اس کے دیگر ساتھی بھی وہاں موجود تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ صحافی ابصار عالم پر ہونے والے حملے میں ملوث ملزم کا سوراخ لگانے کے لیے تمام فورینزک اور سائنسی طریقہ کار کو استعمال میں لایا جائے گا۔ دوسری جانب صحافیوں کے تحفظ اور میڈیا کی آزادی کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری عالمی ادارے رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر نے 2021 کے لیے صحافتی آزادیوں کی درجہ بندی سے متعلق اپنی رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں میڈیا کی آزادی کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے اور دنیا کے 200 ملکوں کی فہرست میں پاکستان کا نمبر گزشتہ سال کی طرح اس دفعہ بھی 145واں ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کھلی سینسرشپ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جس میں ملک کے بعض طاقتور اداروں کی طرف سے مبینہ دباؤ ڈالنے کے مختلف طریقے استعمال کیے گئے۔ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے مغربی صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں صحافیوں کو بدستور خطرات کا سامنا رہا اور 2020 میں 4 صحافیوں کو اپنی صحافتی خدمات کی انجام دہی کے دوران ہلاک کر دیا گیا، بالخصوص ان حالات میں جب وہ بدعنوانی یا منشیات کی سمگلنگ کے واقعات کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر کی رپورٹ پر تاحال پاکستانی حکومت کے کسی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن حکومت میں شامل عہدیدار اس تاثر کی نفی کرتے ہیں کہ پاکستان میں صحافتی پابندیاں بڑھ رہی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنا نہیں چاہتے اور یہ کہ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی قرارداد منظوری کے بعد بھی حکومت کو اس عمل کا پابند نہیں کرتی۔ اسلام آباد میں غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو دی گئی خصوصی بریفنگ میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری، وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی قرارداد ایک رکن کی ذاتی رائے ہے جس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے واضح کیا کہ حکومت کا اس معاملے پر موقف وہی ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں بیان کیا کہ فرانس کے سفیر کو نکالنا پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا کہ خارجہ پالیسی خالصتاً حکومت کا اختیار ہے جس پر پارلیمنٹ رائے دے سکتی ہے، جسے قبول کرنا یا نہ کرنا حکومت کا استحقاق ہے۔ اور وزیر داخلہ شیخ رشید نے بتایا کہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی پر پابندی برقرار ہے، تاہم وہ اس معاملے پر وزارت داخلہ کو نظر ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں جس پر غور کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹی ایل پی کی مرکزی قیادت اور ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث کارکنوں کو رہا نہیں کیا جا رہا، البتہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے قانون کے تحت گرفتار 669 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ کئی روز تک جاری رہنے والی ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ 800 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق ٹی ایل پی کے 8 کارکن بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ تحریک طالبان افغانستان کے سرکردہ کمانڈر نیک محمد رہبر ملکی قتل کی ذمہ داری عسکریت پسند تنظیم داعش نے قبول کر لی ہے، جبکہ افغانستان کے سرحدی صوبے ننگرہار کے گورنر ضیاء الحق عمر خیل نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کے قصبے اکوڑا خٹک کے نواح میں واقع خیمہ بستی میں اپنے خاندان اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ رہائش پذیر کمانڈر نیک محمد رابر مل کا شمار طالبان کے مشرقی علاقوں کے مرکزی جنگی کمانڈروں میں ہوتا تھا۔ نیک محمد نے چند سال قبل ننگرہار بالخصوص اپنے آبائی علاقے خوگیانی سے روپوش داعش عسکریت پسندوں کے نکالنے کے آپریشن کی قیادت کی تھی۔ اسی بنیاد پر وہ پچھلے کئی مہینوں سے داعش جنگجوؤں کے نشانے پر تھا۔ رواں سال پشاور میں نیک محمد رابر مل افغان طالبان کا تیسرا اہم کمانڈر ہے جس کو نامعلوم افراد نے قتل کیا ہے۔ جنوری میں ملا عبدالصمد تور اور فروری میں مولوی عبدالحادی کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان کے سرحدی صوبے ننگرہار کے گورنر ضیاء الحق عمر خیل نے جاری کردہ ٹویٹ پیغام میں مولا نیک محمد محمد راہبر کی قتل کی تصدیق کرتی ہوئی بتایا ہے کہ یہ کاروائی داعش عسکریت پسندوں نے کی ہے۔ نیک محمد راہبر مل پر ہونے والے حملے میں ان کے دو اہم ساتھی زخمی بھی ہوئے ہیں جو پشاور کی لیڈرنگ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ نیک محمد راہبر مل کی گاڑی پر اس وقت موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی جب وہ جی ٹی روڈ پشاور پر واقع علاقے حاجی کیم سے کوہاٹ اڈے جا رہے تھے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ اس واقعے کا مقدمہ پہاڑی پورا کے پولیس تھانے میں درج کر دیا گیا ہے مگر ابھی تک کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا چکی ہے۔ خیبر پختونخوا کے سابق سیکٹری داخلہ اور ریٹائرڈ انسپکٹر جنرل پولیس سید اختر علی شاہ نے اس واقعے کو عسکریت پسندوں کی آپس کی چپکلش اور مہازارائی کا نتیجہ قرار دیتی ہوئی کہا،
اس قسم کی جب خصوصاً مختلف جتھے جو افغانستان کے تناظر میں 45 سالوں میں ہم جب دیکھ رہے ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور سیاسی اور اس میں معاشی اختیارات بھی پھر شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ٹرف وارز اس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں یہ سرگردار رہتے ہیں اور پھر اس کے درمیان جو شخص ان کو حائل نظر آتا ہے تو اس کے خلاف پھر ایک دوسرے کے خلاف کارروائی بھی کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہے، تو یہ بھی مجھے اسی کی ایک کڑی نظر آتا ہے۔
روا سال نیک محمد راہبر مل تحریک طالبان افغانستان کا تیسرا اہم کمانڈر ہے جن کو پشاور میں قتل کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں سے پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں تحریک طالبان افغانستان کے کمانڈروں اور رہنماؤں پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری عسکریت پسند تنظیم داعش کے عہدیدار قبول کرتے رہتے ہیں مگر سید اختر علی شاہ نے مولا نیک محمد راہبر مل پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری کے بارے میں کہا،
جہاں تک داعش کی قبول کرنے کا تعلق ہے تو ابھی یہ قبل از وقت بات ہے، اب اس کی ہم بعد میں پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو خبر نشر ہوئی ہے داعش کی طرف سے یہ کس حد تک اتھینٹک ہے۔
نیک محمد راہبر مل کے خاندان کا تعلق افغانستان کے سرحدی صوبے ننگرہار کے علاقے خوگیانی سے بتایا جاتا ہے اور انہوں نے 2019 میں اس علاقے سے داعش عسکریت پسندوں کے خلاف طالبان جنگجو کی کارروائی کی قیادت کی تھی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں ادویات کو رجسٹرڈ کرنے والے ادارے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر مریضوں کو کسی خاص کمپنی کی دوا تجویز کرنے کی بجائے صرف دوا کا عام نام تجویز کریں۔ بعض حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس عمل سے مریضوں کو سستی دوائیں میسر آ سکیں گی، لیکن پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اس فیصلے میں کوئی حکمت نہیں اور یہ بعض عناصر کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں ادویات کو رجسٹرڈ کرنے والے ادارے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے چند روز قبل ایک ہدایت نامہ تمام صوبوں اور زیر انتظام علاقوں کو بھیجا گیا ہے جس میں ڈاکٹرز کی جانب سے مخصوص کمپنی برانڈز کی ادویات کے نسخے جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے عمل سے ملک پر معاشی بوجھ پڑتا ہے اور مریض بھی مہنگے برانڈز کی خریداری پر معاشی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ صوبے ڈاکٹروں کی طرف سے جینرک پرسکرپشن یعنی دوا کا عام نام تجویز کرنے کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہول سیل کیمسٹ کاؤنسل آف پاکستان کے صدر عاطف حنیف بلو اس فیصلے کو سراہتے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ڈاکٹرز کی جانب سے صرف دوا کا فارمولا تجویز کیا جائے تو اس سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی اجارہ داری ختم کی جا سکتی ہے۔
یوں ہے کہ اس سے ملٹی نیشنل کی مونوپولی ختم ہو جائے گی، عوام کو سستی ادویات مل سکیں گی، کیوں؟ کیونکہ جب آپ فارمولے کا نام دو گے تو اس فارمولے میں 10 برانڈ آتے ہیں۔
ادھر دوسری جانب پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اس فیصلے کو وقتی فیصلہ اور حکمت سے آری قرار دے رہی ہے۔ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر کیسر سجاد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے اتھارٹی نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا۔ ڈاکٹر کیسر سجاد کے مطابق ملک میں ایک ہی قسم کے فارمولے کی دوا تیار کرنے والی مختلف کمپنیوں کا ریٹ یکساں مقرر کرنا ہی اس مسئلے کا حل ہے۔
ڈرائیو کا یہ کام نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بتائے کہ جو پاکستان کے اندر جو دوائیاں بن رہی ہیں 10 کمپنی ہیں۔
ڈاکٹروں کی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کا مقصد خاص گروہوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے اتھارٹی کو بعض گروہی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا۔ ماہرین کے خیال میں اس مسئلے کے حل کے لیے اتھارٹی کو پرائس پالیسی کو نئے سرے سے ترتیب دینا ہوگا۔ اس معاملے پر موقف حاصل کرنے کے لیے ڈرائیو کی انتظامیہ سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم کوئی جواب موصول نہ ہو سکا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
استنبول میں 24 اپریل سے ہونے والی افغان امن عمل کانفرنس ملتوی کر دی گئی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے افغان حکومت کے عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ ایسا طالبان کی شرکت نہ کرنے کے فیصلے کی وجہ سے کیا گیا۔ تاہم ترک وزیر خارجہ نے مقامی ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو میں کہا کہ کانفرنس کا انعقاد ماہ رمضان کے بعد کیا جائے گا۔ ترکی، قطر اور اقوام متحدہ نے 24 اپریل سے 4 مئی 2021 تک استنبول میں اعلی سطحی امن کانفرنس کے مشترکہ اجلاس کا منصوبہ بنایا تھا، جس کا مقصد افغانستان کے نمائندوں اور طالبان کی شمولیت سے ان مذاکرات کو مزید تقویت دینا تھا، جو گزشتہ ستمبر میں دوحا میں افغانستان میں ایک منصفانہ اور پائیدار امن کے حصول کے لیے شروع ہوئے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر اور فری کین کے ساتھ وسیع مشاورت کے بعد کانفرنس کو اس وقت تک مؤخر کرنے پر اتفاق کر لیا ہے جب تک معنی خیز پیش رفت کے لیے حالات زیادہ سازگار نہیں ہو جاتے۔ افغانستان کی قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے عہدیداروں اور وزیر مملکت برائے امن امور نے بدھ کے روز اس تجویز کی تفصیلات کو افغان پارلیمانی ارکان کے ساتھ شیئر کیا، جس میں سید سادات منصور نادری نے جنگ بندی، انتخابات، عبوری سیٹ اپ، اختیارات کی تقسیم، غیر ملکی جنگجوؤں کی ملک بدری اور عبوری نظام میں عدلیہ اور پارلیمنٹ کے موجودہ ڈھانچے کو برقرار رکھنے پر زور دیا ہے اور انہیں عبوری سیٹ اپ کے دوران امن تجاویز کے اہم نکات قرار دیا ہے، جس کی منظوری قومی وفاقت کی اعلیٰ کونسل کی قیادت کی طرف سے دی جائے گی۔ امریکہ کے ایک اعلی جنرل نے قانون سازوں کو بتایا کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے پروگرام کے مطابق واپسی کے بعد اگر امریکہ کو دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے دوبارہ افغانستان جانا پڑا تو اس میں خاصی رکاوٹیں آئیں گی، خواہ یہ بہت مختصر عرصے کے لیے کیوں نہ ہو۔ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے بعض حصوں کے لیے امریکی افواج اور یو ایس سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینت مکینزی نے کہا کہ وہ اس کی اہمیت کم نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس پر کوئی رنگین شیشہ چڑھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کرنا آسان ہوگا۔ انہوں نے ہاؤس آرم سروسز کمیٹی کو مستقبل میں انسداد دہشت گردی کے مشنز کی ممکنہ ضرورت سے بھی آگاہ کیا۔ جکارتا میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک ہفتے کے روز ہونے والے ایک اجلاس میں میانمار کی حکمرانی کے بحران پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی 10 رکنی تنظیم آسیان کی جانب سے منگل کے روز یہ اعلان ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب یورپی یونین کی طرف سے آسیان کے ایک رکن ملک میانمار پر فوجی اقتدار کے خلاف سخت پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میانمار، جسے برما بھی کہا جاتا ہے، کی فوج نے فروری کے اوائل میں ملک کی منتخب رہنما آنگ سان سو چی کا تختہ الٹ دیا، جس کے نتیجے میں عوام بغاوت کا آغاز ہوا اور فوج نے ان مظاہرین اور شہریوں کے خلاف پرتشدد کارروائی کی جو ملک میں جمہوریت کی واپسی چاہتے ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ میں ایک بڑے احتجاج کی وجہ بننے والے جارج فلائیڈ کیس کا بالآخر فیصلہ آ گیا۔ جوری نے منگل کے روز ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس کے سابق پولیس اہلکار ڈیرک شاون کو سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ جوری کے فیصلے کا کئی نامور شخصیات نے خیر مقدم کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسد نذیر۔
جارج فلائیڈ کے قتل نے امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سیاہ فام افراد کے ساتھ برتاؤ پر ایک نئی بحث کو جنم دیا تھا۔ پولیس اہلکار کے ہاتھوں فلائیڈ کے قتل کے بعد پولیس اصلاحات پر بھی زور دیا جا رہا تھا۔ منگل کو جیوری کے فیصلے کے بعد امریکہ سمیت کئی عالمی نامور شخصیات نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، جبکہ بعض نے کیس کے فیصلے کو اہم سنگ میل بھی قرار دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے فلائٹ کیس کے فیصلے پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جیوری کا فیصلہ آگے بڑھنے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جارج فلائٹ کو اب واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن ان کے کیس کا فیصلہ امریکہ میں انصاف کی جانب بڑھنے کے لیے ایک بڑا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ آج جیوری نے صحیح کام کیا ہے، لیکن حقیقی انصاف مزید چند چیزوں کا اور متقاضی ہے، اور ہم ان تمام افراد کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہر امریکی فرد کے لیے انصاف کی فراہمی کی ضمانت دیتے ہیں جو جارج اور ان جیسے کئی دیگر افراد کو نہیں مل رہا تھا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کہا کہ جارج فلائٹ کے اہل خانہ اور ان کی کمیونٹی اس بات کی مستحق ہے کہ اس کے قاتل کا حساب کیا جائے، اور آج اس کا احتساب ہوا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بوریس جانسن نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں جارج فلائٹ کی موت پر خوف میں مبتلا تھا، اور آج فلائٹ کے کے قتل کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں. امریکی سول لبرٹیز یونین نے کہا ہے کہ ریاست منیسوٹا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سفید فام پولیس افسر کا سیاہ فام شخص کو قتل کرنے پر احتساب ہوا ہے. آج کا فیصلہ پولیس کو قابل احتساب بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی کامیابی ہے اور شاید اس سے سیاہ فام کمیونٹی کے دکھوں میں کمی آ سکے گی. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب خاص خاص خبریں. یورپی یونین کے ایک سینئر عہدیدار نے منگل کے روز کہا کہ ایران اور عالمی طاقتوں نے 2015 کے جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے بات چیت میں پیش قدمی کی ہے, اگرچہ اس کے لیے ابھی بھی بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے, جبکہ اپنے اپنے ملکوں میں مشاورت کے بعد اگلے ہفتے اجلاس دوبارہ شروع ہوگا. چین کے صدر شی جن پنگ جمعرات کے روز امریکی صدر جو بائیڈن کے زیر اہتمام موسمیاتی تبدیلی سے متعلق عالمی سربراہ اجلاس میں خطاب کر رہے ہیں. چینی صدر شی 40 عالمی رہنماؤں میں شامل ہیں, جنہیں صدر بائیڈن نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن سمیت دو روزہ ورچوئل سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو کیا تھا. اور چارٹ کی فوج نے بتایا ہے کہ صدر ادریس ڈیبی باغیوں کے ساتھ جھڑپوں میں مارے گئے اور اس وسطی افریقی ملک میں اقتدار پر ان کی 30 سالہ گرفت ختم ہو گئی. فوج کے ترجمان نے منگل کے روز سرکاری ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈیبی فرنٹ لائن کا دورہ کرتے ہوئے زخمی ہوئے جب وہ فوجیوں سے ملنے کے لیے وہاں پہنچے. چارٹ میں حکومت اور پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے چارٹ کے عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر چارٹ کے آئین کے مطابق پرامن اقتدار کی منتقلی کی حمایت کرتے ہیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ نے اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ چین کے اندر سنکیانگ میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کا احتساب عمل میں لایا جائے گا. اس سلسلے میں یورپی یونین, برطانیہ اور کینیڈا کے ساتھ مل کر امریکہ نے عوامی جمہوریہ چین کے عہدیداروں کے خلاف سنکیانگ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے حوالے سے تعزیرات کا اعلان کیا ہے. سنکیانگ میں چین کی زیادتیوں میں حراستی کیمپوں میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو ڈالنا, بیگار, زبردستی نسبندی, مذہب یا عقائد کی آزادی پر سخت پابندیاں اور ویغور باشندوں کی جانب سے اپنی زبان اور ثقافت کی شناخت کے اظہار پر شدید حد بندیاں شامل ہیں. وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جب کہ بین الاقوامی مذمت بڑھتی جا رہی ہے, عوامی جمہوریہ چین سنکیانگ میں مستقل بنیاد پر نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے. امریکہ عوامی جمہوریہ چین سے اس مطالبے کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ ویغور باشندوں اور سنکیانگ میں دوسرے نسلی اور مذہبی اقلیتی گروپوں کے لوگوں کے خلاف جبر و استبداد بند کرے. ان مطالبوں میں ان تمام افراد کی رہائی بھی شامل ہے جنہیں منمانے طور پر حراستی کیمپوں اور نظر بندی کے مراکز میں بند رکھا جا رہا ہے. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ میگنٹسکی تعزیراتی پروگرام کے تحت امریکہ نے سنکیانگ میں عوامی جمہوریہ چین کی افسوسناک زیادتیوں کے سلسلے میں چین کے دو عہدیداروں کے خلاف تعزیرات عائد کر دی ہیں. ان عہدیداروں میں سنکیانگ میں پیداوار اور تعمیراتی ادارے کی پارٹی کمیٹی کے سیکرٹری وانگ جونگ جنگ اور سنکیانگ پبلک سیکیورٹی بیورو کے ڈائریکٹر چن منگو شامل ہیں. تعزیرات کا مطلب یہ ہے کہ ان افراد کے وہ تمام اثاثے جو امریکہ میں یا امریکہ کے دائرے میں ہوں گے انہیں منجمد کر دیا جائے گا اور امریکی شہری ان کے ساتھ لین دین نہیں کر سکیں گے. امریکہ نے یہ اقدام یورپی یونین میں اپنے شراکت داروں اور برطانیہ اور کینیڈا کے اقدامات سے یکجہتی کے اظہار کے لیے کیا ہے, جنہوں نے انہی دو عہدیداروں اور دوسروں کے خلاف تعزیرات عائد کی ہیں. ایک مشترکہ بیان میں برطانیہ, کینیڈا اور امریکہ کے وزراء خارجہ نے کہا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے اٹھائے گئے متوازی اقدامات کے ساتھ ساتھ ان کی مربوط کارروائیوں سے سنکیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور زیادتیوں کے بارے میں ایک واضح پیغام دیا گیا ہے. انہوں نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی جابرانہ حرکتوں کو بند کر دے اور اقوام متحدہ کے غیر جانبدار تفتیش کنندگان اور صحافیوں اور غیر ملکی سفارتکاروں کو علاقے میں بلا ٹوک رسائی کی اجازت دے دے. وزراء خارجہ نے اعلان کیا کہ ہم بدستور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے تاکہ چین کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نگاہ رکھی جا سکے. ہم متحد ہیں اور ہم سنکیانگ میں مصائب کے شکار لوگوں کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اجازت لینے سے پہلے کرونا وائرس کے بارے میں کچھ سرخیاں. پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس کے مطابق کیٹیگری سی میں شامل ممالک کی تعداد میں اضافے کے ساتھ سفری پابندیوں کی مدت میں 24 اپریل تک کی توسیع کر دی ہے. اور یورپ میں ڈرگ ریگولیٹری یورپی میڈیسن ایجنسی نے منگل کے روز کہا کہ اس نے جانسن اور جانسن COVID-19 ویکسین اور خون جمنے کی غیر معمولی صورتحال کے درمیان ممکنہ تعلق کے بارے میں معلوم کیا ہے، لیکن اس ویکسین کے فائدے نقصان سے کہیں زیادہ ہیں. اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پیش راؤنڈ ٹیبل قمر عباس جعفری کے ساتھ.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت اور امریکہ کے کئی سرکاری اداروں کی ویب سائٹس ہیک کرنے کے لیے امریکہ نے روس پر تعزیرات عائد کی ہیں. جن دوسرے ملکوں کی کمپنیوں اور افراد کو اس کام میں مبینہ طور پر روس کی مدد کرنے کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، ان میں پاکستان بھی شامل ہے جس کی 5 کمپنیوں اور 6 افراد پر اس سلسلے میں پابندیاں عائد کی گئی ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم ماہرین سے گفتگو کر کے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ان پابندیوں کا عالمی سطح پر کیا مطلب ہوگا اور یہ صورتحال امریکہ کی خارجہ پالیسی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگی. ہم نے اس سلسلے میں سب سے پہلے گفتگو کی ہے واشنگٹن میں قائم فورن پالیسی کونسل کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ایلان برمن سے. جب ایلان برمن سے یہ سوال کیا گیا کہ امریکہ نے روس کے خلاف جو تاثیرات عائد کیے ہیں ان کے نتائج کیا نکلیں گے، تو انہوں نے کہا
It's an interesting development because it's certainly an attempt by the administration, a little bit belated, a little bit delayed, but it's an attempt by the administration to create some sort of deterrence against Russia for its past activities, the election meddling, but also Russian involvement in the hacking of U.S. government agencies in cyberspace over the last year.
وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک دلچسپ پیشرفت ہے کیونکہ امریکی حکومت کی جانب سے کچھ تاخیر سے ہی صحیح، لیکن روس کو ان کارروائیوں سے باز رکھنے کے لیے تعزیراتی اقدامات کیے جا رہے ہیں جن میں نہ صرف امریکی انتخابات میں اس کی مداخلت شامل ہے بلکہ امریکی سرکاری اداروں کی سائبر اسپیس کی ہیکنگ کی کارروائیاں بھی شامل ہیں. اس کے اس رویے کے خلاف اقدامات اس کے سبب بھی ضروری ہو گئے ہیں جو مشرقی یورپ میں ہو رہا ہے، جہاں روس یوکرین کے قریب اپنی فوجوں کی گٹھ بندی کر رہا ہے، اور یہ پریشانی بھی ہے کہ فوجیں پیش قدمی کریں گی اور روس ایک بار پھر فوجی منافرتوں میں ملوث ہوگا. چنانچہ ان سب باتوں نے مل کر واشنگٹن میں ایک ہنگامی صورتحال کا احساس پیدا کر دیا ہے. کیا ہمیں ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی کہ روس کو ان کارروائیوں سے باز رکھا جا سکے اور اسے احساس دلایا جا سکے کہ اس کے اس خراب رویے کی اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس سوال کے جواب میں کہ ان پابندیوں کے بین الاقوامی سطح پر کچھ نتائج ہوں گے، انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں امریکہ کے لیے اس کے بین الاقوامی سطح پر کوئی خراب نتائج نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو اقدامات کر رہا ہے وہ روسی رویے کو تبدیل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ واضح بھی نہیں ہے کہ واقعی یہ اقدامات کافی ہیں. امریکہ اور روس کے تعلقات بڑے عرصے سے خراب ہوتے رہے ہیں، تاہم ایسے شعبے بھی ہیں جن میں تعاون ہو سکتا ہے، لیکن تعلقات میں زیادہ سے زیادہ کشیدگی پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور دوسرے اسباب کے علاوہ اس سبب سے بھی تعزیرات کا اعلان کرتے ہوئے صدر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے روس کو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ڈائیلاگ کرنے کے موقع کی پیشکش کی ہے، کیونکہ اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکٹیکل تعاون کے مواقع سکڑتے جا رہے ہیں، تعلقات تقریباً مکمل طور سے منفی سمت میں جا رہے ہیں، اور یہ ممکنہ طور پر ایک خطرناک صورتحال ہے جس کا وائٹ ہاؤس رخ تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ چین کے ساتھ تو کشیدگی موجود ہی ہے، اب روس کے ساتھ بھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو کیا یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک چیلنج ہے؟ تو انہوں نے کہا،
So I definitely do, and the sort of the deterioration of relations with Russia complicates great power competition with China. So the lion's share of American foreign policy focus has been on this unfolding economic and political and strategic competition with China. But you know, the idea that the United States has to deal with Russia at the same time as well makes the first job much harder. And it also creates, you know, sort of an opportunity for Russia and China together to collaborate and to collude against the United States. So this is a very challenging dynamic.
وہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً یہی صورتحال ہے، روس کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی چین کے ساتھ بڑی طاقتوں کی ممکنہ مسابقت کو پیچیدہ بنا دے گی، اور یہ نظریہ کہ چین کے ساتھ سیاسی اور معاشی مسابقت کے ساتھ ہی اس کو روس سے بھی نمٹنا پڑے گا، اس کے سبب اس کا پہلا کام بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور اس سے روس اور چین کو امریکہ کے خلاف مل کر کام کرنے کا ایک موقع بھی فراہم ہوگا۔ چنانچہ یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے جس سے وائٹ ہاؤس نمٹنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن یقیناً حکومت نے احساس کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ روس کے بارے میں سنجیدہ ہو جایا جائے۔ اس سوال کے جواب میں کہ امریکہ کے یورپی اتحادی جو پہلے برگشتہ نظر آتے تھے، اب کیا رویہ اختیار کر سکتے ہیں، ایلان برمن نے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہرچند روس نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی اور سائبر اسپیس میں ہیکنگ کی، اس کے بارے میں پریشانی کا زیادہ سبب یورپ ہی ہے۔ روس سے نمٹنے کے لیے ہنگامی ضرورت کا احساس یورپ کے سبب ہی پیدا ہوا ہے، کیونکہ یورپ اور روس کے درمیان کوئی بڑا سمندر حائل نہیں ہے، اور یورپ روس کی بڑھتی ہوئی جارحانہ فوجی نقل و حرکت کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ براعظم میں یورپی ایک اور تصادم پیدا کر سکتے ہیں، چنانچہ بائیڈن حکومت کو اس کے یورپی اتحادیوں کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت، اور امریکہ کو اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر روس کو روکنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ چنانچہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ یورپ کا ہے۔ یہ گفتگو کر رہے تھے ایلان برمن، جو کہ واشنگٹن میں قائم فورن پالیسی کونسل کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔
یہ پروگرام منگل کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروفیسر فیضان الحق، جن کا تعلق بفلو یونیورسٹی سے ہے۔ فیضان صاحب، یہ فرمائیے کہ امریکہ نے جو پابندیاں روس پر عائد کی ہیں، اور ان میں 5 پاکستانی کمپنیاں اور 6 افراد بھی شامل ہیں، کیا امپلیکیشنز ہوں گے ان پابندیوں کے اگر ہم بین الاقوامی پس منظر میں دیکھیں تو؟
جی دیکھیے جاوید صاحب، اس کے دو رخ ہیں، ایک تو بہت ہی منفی رخ ہے اور ایک کچھ مثبت رخ ہے۔ جو منفی رخ ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں افغانستان کے سلسلے میں اور سلسلے میں، جس کا فائدہ جو ہے بہرحال پاکستان کے جو مخالف عناصر ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا، تو ان کے لیے تو یہ سمجھیے کہ انہیں ایک کھلونا مل گیا، ان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ پاکستان کے جو آئی ٹی میں کام کرنے والے ہیں ان کی زندگیوں کو خاصا مشکل بنا سکتے ہیں، اور ان کی سکروٹنی جو ہے وہ زیادہ تیز ہو سکتی ہے، اور خاص کر جس طریقے سے یہ میڈیا میں اچھالا گیا ہے اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرنٹ لائن اس کو کوریج مل رہی ہے، بعض حلقوں میں, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پی آر جو پوزیشن ہے وہ سیٹ اپ ہو رہی ہے جس میں پاکستان سے ہونے والا بزنس جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور پاکستان جو ہے ابھی ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے آئی ٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں, یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں اور انٹرنیٹ بیسڈ یہ جو ٹرولنگ ہے اور اس قسم کے جو ایسپیکٹس ہیں انٹرنیٹ کے, اور اس کے لیے پاکستان کی مارکیٹ کو اگر ایسا دھبا لگ جائے گا تو اس سے پاکستان کا جو فیوچر ہے اس سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ اس کے جو ہے منفی اثراتوں میں سے ہیں. اب جو مثبت بات ہے وہ اگر ہم اس میں کچھ ڈھونڈنا چاہیں مثبت بات, تو وہ یہ ہے پاکستان کی فرمز جو ہیں وہ نام ہو گئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان نے ایک خاص مقام جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پڑتا ہوا جو سایہ ہم پہ پڑے گا اس کا وہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی قابل ہیں اس کے کہ اس کو سسٹین کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. یہ بہت بڑا سوال ہے جس کو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کس کا کیا جواب ہوگا.
ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کا جو کیس ہے اور جو اب شاید آئندہ چند ہفتوں میں ہونے والا ہے اس کا اجلاس, کیا اس پر بھی اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟
جی, اس پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے. امریکہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ووٹنگ بلاک ہے امریکہ کا, اس کے اثر و رسوخ میں کئی ممالک ہیں, ہو سکتا.
اچھا, اب پاکستان سے قطع نظر, امریکہ نے جو رشیا پر پابندیاں لگائی ہیں امریکی انتخابات میں مداخلت اور سائبر اسپیس ہیکنگ کے لیے, کیا اس کے بین الاقوامی مضمرات بھی کچھ ہوں گے؟
جی بالکل ہوں گے, لیکن جو رشیا پہ جو سینکشنز لگی ہیں وہ روس کو ڈائریکٹلی تو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گی, کیونکہ حالیہ جو ابھی آئل میں جو پرائسز بڑھی ہیں اس سے روس کا خاصا ڈیفیسٹ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا, کیونکہ روس جو ہے وہ ایک ایسی معاشی قوت ہے یا وہ ان کی جو معاشی نظام ہے وہ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی جو حکومت ملک کے جو قرضے ہیں ان کو زیادہ تر ان کی تو جو اکثریت ہے وہ انٹرنل رکھی ہے تاکہ جو ایکسٹرنل جو ہے وہ دباؤ جو ہے اس کو وہ محسوس نہ کر سکیں. یہ اتنی زیادہ کامیابی تو ایسی پالیسیز کی دیر پا تک نہیں ہوتی, لیکن بہرحال اس لحاظ سے روس اپنے آپ کو خاصا آئسولیٹ کر چکا ہے ان فورن شاک سے جو کسی زمانے میں اس کو 20 سال پہلے ملے تھے. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مگر روس کی جو بین الاقوامی تجارت ہے اس میں اس کو نقصان پہنچے گا, اور اس کے لیے روس جو ہے وہ میرا خیال ہے, جہاں تک میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ روس جو ہے وہ آلریڈی جو ہیں وہ الٹرنیٹیو روٹس جو ہیں, الٹرنیٹیو مینس جو ہیں, یعنی کہ متبادل راستے جو ہیں تجارت کے, وہ اختیار کر رہا ہے اور بہت تیزی سے اس اسٹریٹجی پر وہ عمل پیرا ہے.
کیا ان سینکشنز کے بعد یورپ اور امریکہ مزید قریب ہوں گے, اس لیے کہ ماضی میں یورپ خاصا برگشتہ رہا ہے؟
امریکہ اور یورپ جو ہیں وہ ایک بہت اچھے اتحادی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ عظیم دوم کے بعد ہر موقع پر جیسا بھی کوئی بھی کریٹیکل موقع آیا تو یورپ امریکہ نے اور مغربی یورپ اور امریکہ نے مل کر جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی پہ کام کیا ہے, اس میں بھی کریں گے. لیکن وہ جو اتحاد جو کہ امریکہ اور یورپین یونین کا اور یورپ کا ہوتا تھا پہلے, اس میں خاصی دھیما پن آ چکا ہے, کمزوری تو میں نہیں کہوں گا مگر دھیما پن آ چکا ہے, اور یہ جو گیپ آیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں اس میں روس اور چائنا دونوں جو ہیں انہوں نے بڑے اچھے تعلقات جو ہیں یورپین یونین سے انہوں نے پیدا کر لیے ہیں, اور ان کے ساتھ جو معاشی وابستگی ہے وہ ایسی ہے کہ جس سے ہم دیکھیں گے کہ وہ امریکہ کا ساتھ تو ضرور دیں گے, لیکن اگر وہ کھل کے امریکہ کے ساتھ آ کر روس کو ناراض کرنا چاہیں گے تو میرا خیال ہے وہ یہ ایسا قدم نہیں.
یہ تھے پروفیسر فیضان.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu.
اور اب ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر زبیر اقبال سے, جن کا تعلق واشنگٹن میں قائم مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال, امریکہ نے روس پر جو پابندیاں عائد کی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں بین الاقوامی سطح پر ان کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟
کوئی خاص قسم کا نتائج تو نہیں نکلیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی ریسٹرکشن پہلے بھی لگ چکی ہے، نمبر ایک بات یہ ہے۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ اس گلوبل دنیا میں کسی ملک کے اوپر اس قسم کی ریسٹرکشن لگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہ رہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کچھ کرنے کے لیے تو ان کے پاس آلٹرنیٹو موجود ہیں، ان کو ڈائریکٹلی کوئی انٹرفیئرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انڈائریکٹلی دوسرے ممالک سے یا دوسرے پارٹی کے تھرو کر سکتے ہیں۔ بس بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ امیڈیٹ ڈپلومیٹک اثر ہوتا ہے کہ جو ڈپلومیٹک گیدرنگز ہوتی ہیں، جو سرکلز ہوتے ہیں، ان میں ممالک جو ہیں وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ کس ملک نے کس قسم کی پوزیشن کس ملک کا متعلق لی، تو اس کی وجہ سے ان کی اپنی پوزیشن بھی ٹیمپرائرلی بدلتی ہے، لیکن فنڈامنٹل جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور ملک اپنی ریلیشن شپس کو اس لیے نہیں بدلتے کہ امریکہ یا روس یا دوسرے ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کے ایکوزیشنز کر رہے ہیں۔
یوکرین کے قریب جو ڈپلائمنٹ ہو رہا ہے رشین فورسز کا، اس کا اس صورتحال میں کتنا عمل دخل ہے، کتنا ریئیکشن ہے اس سچویشن کے بارے میں؟
وہ تو درست ہے کہ رشیا نے اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اسٹیپ کیا، نو کوشچن۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 50 سال سے رشیا یہ کرتا رہا تھا، جب سے یوکرین نے اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، اسپیشلی جو نیا الیکشن اس کے بعد، تو رشیا نے اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے ڈومیننٹ اسٹیٹس کو وہاں پر مینٹین کرنے کے لیے یہ ایسے اسٹیپس لیے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسٹرن یوکرین میں رشین نے انوالومنٹ کی تھی، اور کافی حد تک ایسٹرن یورپ میں ایسٹرن یوکرین کا کچھ حصہ جو ہے وہ ابھی بھی سینٹرل یوکرین گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں، وہ رشیا کے انٹرسٹ میں اور رشیا کے انفلوئنس میں۔ تو اسی لیے یہ جو اسٹیپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک چیس بورڈ کے اوپر مہرے موو کیے جا رہے ہیں۔ اصل مقصد یہی ہے کہ آپ نے اپنے بیلنس آف پاور کو کس طرح مینٹین کرنا۔
یورپ کا کیا رویہ ہوگا ان حالات میں جبکہ امریکہ نے روس کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں، اور ماضی میں یورپ برگشتہ بھی رہا ہے بعض معاملات میں، اب کیا صورتحال ہوگی اس کی؟
یہ کہنا بہت مشکل ہے جیسے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جہاں تک یورپ کا معاملہ ہے اس کی اکنامک کنڈیشن اتنی مضبوط نہیں ہے، اور خاص طور پہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور کمزور ہو گئی ہے، تو اس لیے یقینا یورپ ایسی پوزیشن نہیں لے گا جس وجہ سے اس کی اکنامک اور پولیٹیکل پوزیشن پہ برا اثر پڑے۔ تو امید یہ کی جاتی ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ حد تک وہ امریکہ کے ساتھ مل کے رشیا کے خلاف تھوڑا سا لین بھی کریں گے، لیکن یاد رہے کہ یورپ کی جو رشیا کے ساتھ ریلیشن بہت عام ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جرمنی جو گیس امپورٹ کرنے کے متعلق سوچ رہا ہے، اور وہ پائپ لائن جو بن رہی ہے رشیا کے ساتھ، وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اسی لیے اس ریلیشن شپ کو جرمنی کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوگا لمیٹڈ ہوگا، تھوڑا سا ہوگا اور تھوڑے وقت کے لیے ہوگا۔
جو اس وقت تو گلوبل پاور اسٹرگل ہے وہ کس سمت جا رہی ہے آنے والے دنوں کا، آپ کیا نقشہ دیکھتے ہیں عالمی سطح پر؟
یہ بہت مشکل سوال ہے، ابھی صاحب اس کا جواب دینا آسان نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کر دیتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دنیا پچھلے 2 سال میں بہت بدل گئی۔ اب اس کے بعد جو آپ کو چینجز نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ممالک، کچھ ایسے ریجن جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں، جو اثر اثر میں آئے ہیں، ان کے وہ یقیناً اکنامک کنڈیشن بہت کمزور ہو گئی ہے، ان کی پولیٹیکل پوزیشن کمزور ہو گئی، ان کے ملکوں کے اندر انسٹیبلٹی زیادہ ہو گئی ہے بنسبت پہلے، تو یقیناً ان کی پوزیشن کمزور ہوگی اور وہ نئے پارٹنرس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جو ممالک خاص طور پر چین اور امریکہ ہے، وہ اس قسم کے ملکوں کے متعلق یہ سوچیں گے وہ کس حد تک کوآپریٹ کر سکتے ہیں اور کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔
ڈاکٹر زبیر اقبال، یہ فرمائیے کہ جو سینکشنز عائد کی گئی ہیں ان کے بعد کیا اب بعض شعبوں میں روس کے ساتھ، جیسے کہ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ڈائلگ ہے، اس کے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟
چند دنوں کے لیے رک جائیں گے پھر خاموشی سے دوبارہ شروع ہو جائیں گے. یاد رہے کہ یہ ساری جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اور یہ جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں یہ پیرلل ٹریکس پہ کیے جاتے ہیں, ڈائریکٹلی نہیں کیے جاتے. تو آئی ڈونٹ سی اینی سبسٹانٹیو چینج. کے
آنے والے دنوں میں آپ کیا ہی سمجھتے ہیں کہ روس اور چین کے درمیان زیادہ اشتراک عمل ہوگا اور یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے لیے کوئی بڑا چیلنج ہوگا؟
دیکھیے یہ تو انیویٹیبل ہے. اگر امریکہ اپنی ایک پوزیشن رکھتا ہے تو یقینا چین اپنی پوزیشن کو مضبوط رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی پارٹنر ڈھونڈے گا. رشیا اس وقت جو ایک کمزور سچویشن ہے وہ چین کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا, کیونکہ امریکہ جو ہے اس کو اب ایکیوز کر رہا ہے کہ رشیا اور چائنا اکٹھے.
اور چین کی اسٹریٹجک پوزیشن کیا ہوگی ٹوورڈز امریکہ؟
اس میں دو بڑی اہم پوزیشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پیسیفک اوشن میں خاص طور پر ساؤتھ پیسیفک میں اپنی پوزیشن کو سٹیبلائز اور سٹینڈرڈائز کرنا چاہتے ہیں. اگر اس کے متعلق کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے امریکہ کے ساتھ تو پھر دونوں کی پوزیشن جو ہے ان میں اتنی ٹینشن نہیں رہتی جتنی کہ ہے. لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوارڈ انیشیٹو ہے اس کے تحت امریکہ کی پوزیشن جو ہے وہ کلیئرلی چائنیز انٹرسٹ کے خلاف ہے. اس کے لیے یقینا پھر چائنیز بھی انٹرسٹ کوئی انیشیٹو لیں گے, اسٹیپس لیں گے جو کہ ان کو پروٹیکٹ کر سکے. تو اس لیے ان دونوں کے درمیان ٹینشن رہے گی اور کچھ علاقوں میں شاید بڑھ بھی جائے. الٹیمیٹلی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک اکنامک انٹرڈیپینڈنس جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ اہمیت رکھے. اگر وہ اہمیت قائم رہتی ہے اور انفیکٹ اگر وہ اہمیت بڑھ جاتی ہے تو بڑی حد تک اسٹریٹجک ایشوز پہ کمپرومائز ہونے شروع ہو جائے.
ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر زبیر اقبال سے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ پروگرام منگل کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب ہم گفتگو کریں گے شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری سے جو مارکیٹنگ اور مالیات کے استاد ہیں. ڈاکٹر ظفر بخاری, یہ فرمائیے کہ جو رشا پر پابندیاں عائد کی ہیں امریکہ نے, امریکہ کے صدارتی انتخاب میں مداخلت اور امریکہ کے کئی سرکاری اداروں کی ویب سائٹس کو ہیک کرنے کے لیے, ان کے کیا امپلیکیشنز آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, اس میں جو ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکن جو وہ اس میں امریکنوں نے جو ان کے اوپر الزامات لگائے تھے کہ رشینز نے کیا, اس میں سب سے پہلا میٹر تو آف کورس اس وقت تھا جبکہ یہ الیکشن کا ایشو ہوا تھا. اس کے اندر جو میجر ایشو جو کہ امریکن گورنمنٹ نے پن پوائنٹ کیا ہے وہ ایک رشیا کی ایک فورن انٹیلیجنس سروس ہے جسے ہم کہتے ہیں SVR. ایس وی آر کا انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ فار دا لاسٹ فیو منتھس جو ہے ان کی طرف سے امریکن گورنمنٹ اور جو یو ایس پرائیویٹ سیکٹر ہے ان دونوں کے اوپر ایک سولر مائن اٹیک کیا گیا تھا. تو سولر مائن اٹیک جو تھا وہ ایکچولی ایک ایسا وائرس تھا جس نے کہ اکارڈنگ ٹو دا یو ایس کا جو ڈپارٹمنٹ آف ٹریڈ کا آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول ہے اس نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ انہوں نے امریکن گورنمنٹ کی اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے امریکہ کا ان کی ویب سائٹس کے اوپر اٹیک کیا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر یہی ہوا کہ جو ٹریڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور انہوں نے پھر پچھلے ہفتے ایک ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا اور اس ایگزیکٹو آرڈر میں انہوں نے جتنی بھی ٹیکنیکل سیکٹر کی جو جتنی بھی کمپنیز ہیں جو کہ خاص طور پہ رشین گورنمنٹس کو اور وہ سپورٹ کرتی ہیں رشین انٹیلیجنس سروسز کو بھی, ان سب کے اوپر انہوں نے جو ہے ایک طریقے سے پابندی لگائی ہے کہ ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کسی بھی امریکن بزنسز کے ساتھ یا کسی بھی امریکن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ الاؤڈ نہیں ہے. اور اس کے اندر انہوں نے پھر ایڈ کر لیا ہے رشین فورن انٹیلیجنس سروسز کو جس کے علاوہ جو رشیا کا ایک اور ایجنسی ہے جسے وہ کہتے ہیں ایڈوانس سسٹم فار انفارمیشن سروسز، اس کے علاوہ رشین منسٹری آف ڈیفینس ہے، اور اس کے علاوہ رشین گورنمنٹس کے کلائنٹس جو کہ ورلڈ وائڈ ہیں. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر کہ میں آپ کو اس میں انفارم کرنا چاہوں گا آپ کے سامعین کو کہ رشین گورنمنٹس کے کلائنٹس اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر نو ڈاؤٹ اس میں ان کا اپنا نیٹ ورک ہے جس میں کہ ان کی اپنی سیکورٹیز کے علاوہ انٹرنل سیکورٹیز کے ساتھ ساتھ جس میں کہ لوکل رشین بزنسز بھی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو ایریا ہے جس کو کہ بہت سمجھے اہم سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے رشین جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس لے لیں یا رشین جو یہ انٹیلیجنس سروسز ہیں ان کی جو فورن گورنمنٹس کے ساتھ جو ان کا ریلیشن ہے اس کے اوپر بھی یہ ایک سمجھے کہ ایک پریشر ڈالنے کا ٹیکٹکس ہوگا. اور خاص طور پہ یہ ہوا ہے کہ یورپین یونین نے اور برٹن نے اس کو خاص طور پہ امیڈیٹلی امریکن ایکشن کو سپورٹ کیا ہے تو جو فورن گورنمنٹس کے اوپر بھی ایک پریشر جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمپنیز خاص طور پہ جو آپریٹ کرتی ہیں ایسٹرن یورپ میں، بیکاز ایسٹرن یورپ میں اور افریقہ میں، اور کیونکہ ان سب کے رشیا کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں فار دا لاسٹ مور دین 50 ایئرس،
اس میں 5 پاکستانی کمپنیاں اور 6 افراد بھی شامل ہیں جن پر پابندیاں لگائی گئی ہیں.
بالکل 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 آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے آپ ایسا کیا کہ انہوں نے ایک امبریلا انہوں نے اپنا لگا دیا ہے جہاں پر ود ان رشیا ان کی ڈیفینس اور انٹیلیجنس اور انفارمیشن سسٹم کی جو سروسز ہے جہاں انہوں نے ان کو بلاک کیا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے جو رشین گورنمنٹ کے فورن ریلیشن شپس ہیں جس میں کہ ایون پرائیویٹ کمپنیز بھی آتی ہیں، وہ انٹرنیشنل کمپنیز جو کہ رشیا کے ساتھ کسی بھی قسم کا ٹیکنالوجی ریلیٹڈ یا ڈیفینس ریلیٹڈ بزنس کرتی ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ پابندیاں لگی ہیں.
اس کے فائنینشیل امپلیکیشنز کیا ہوں گے رشیا کے لیے؟
دیکھیے رشیا کے لیے اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز تو امیڈیٹ سمجھیں اس میں تو اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن اس میں یہ ضرور ہوگا کہ بہت ساری ایسی فورن ملٹی نیشنل کمپنیز جن کے دونوں طرف تعلق ہے، اب جیسے کہ وہ رشیا سے بھی ڈیل کرتے ہیں اور وہ امریکہ سے بھی ڈیل کرتے ہیں، تو وہاں پر ان کے لیے پھر ایک یہ بلاکٹ ہو جائے گا کہ بھائی آپ جو ہے ان کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے ہیں. تو خاص طور پہ جنہوں نے اس میں ڈیفائن کیا ہے اس میں سینکشن میں، اس میں انہوں نے ایک چیز ڈیفائن کی ہے جس کو کہ انہوں نے ٹائٹل دیا ہے رشین گورنمنٹ کلائنٹس. اب جب ہم کلائنٹس کی بات کرتے ہیں تو کلائنٹس کی تو اس میں 3 ڈائمینشنز آتی ہیں. اس میں ایک ڈائمینشن تو وہی ہے جو کہ رشین بزنسز ان کے اپنے نیٹ ورک ہیں ود ان رشیا، دوسرا آ جاتا ہے فورن گورنمنٹس، تیسرا آ جاتا ہے انٹرنیشنل کمپنیز. تو اب یہ ایک ایسا ایک انٹرنیشنل ایشو آئے گا جس میں کہ ڈیفینیٹلی امیرکنز بھی 100% ڈور تو کلوز نہیں کریں گے رشیا کے ساتھ، لیکن وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو انہوں نے یہ پابندی لگائی ہیں یہ ایک طریقے سے ان کا جو ڈپلومیٹک ایریا جو ہے، اب یہاں سے میں آپ کو لے جاؤں گا ڈپارٹمنٹ آف ٹریڈ سے نکال کے اگر میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں لے جاتا ہوں تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پھر یہ ہوگا کہ وہ یہ مانیٹر کریں گے کہ اس کی بیس کے اوپر کیا رشیا اسٹاپ کرتا ہے اپنی ان تمام ان ایجنسیز کو یا ان کمپنیز کو جو کہ انڈر رشین گورنمنٹ ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی ایسا اٹیک نہ کر سکے. تو یہ ایک سمجھیں کہ ایک بڑا وائڈ رینج لمیٹڈ سیکورٹی کے اوپر ہے صرف یہ، جس میں کہ رشین گورنمنٹ کے جتنے بھی ٹارگیٹس ہیں ان کو زیادہ تر اس کے اندر جو ہے وارننگ دے کے اور ان کو آلریڈی بلاک کر دیا گیا ہے.
اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سینکشنز جو ہیں یہ رشیا پر اتنا دباؤ ڈال سکیں گے کہ وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کریں؟
دیکھیے یہ کہنا اس لیے بڑا 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 مشکل ہے کہ اگر ہم پریویس ہسٹری دیکھیں سوویت یونین کی، تو سوویت یونین کی ہسٹری ایسی تھی کہ جہاں پر کہ انہوں نے بھی خود بھی ڈیفینس میں، ایگریکلچر میں، ان تمام چیزوں میں انہوں نے کافی انڈیپینڈنس حاصل کر لی. جو رشیا نے خاص طور پہ یہ کیا ہے کہ رشیا نے پچھلے چند سالوں میں جو ان کی آئل کی پروڈکشن ہے اس میں تو بلکہ انہوں نے مڈل ایسٹ تک کو چیلنج کر دیا تھا پرائس کی جب یہ وار چلی ہے. تو ان کی جو آئل کی انڈسٹری ہے وہ اچھی ہے. ہاں رشینز نے البتہ ایک کام ان کے لیے بڑا وہ ہوگا کہ فوڈ پروسیسنگ اور ایگریکلچر ایک ایسا سیکٹر تھا جہاں پر کہ مجھے خود بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا تھا اس سلسلے میں, اور اس میں یہ تھا کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر جو ہے اس کے یہاں سے مشنز جاتے تھے, تو اس طریقے سے امریکن ٹیکنالوجیز اور امریکن فوڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ جیسے چائنا بائی کرتے ہیں, ایسے رشیا کی بھی بہت بڑی مارکیٹ تھی وہ, تو اس مارکیٹ کے اوپر یقیناً یہ ایک فرق پڑے گا اس کے اندر آگے چل کے. لیکن جہاں تک اور جو دوسرے فیکٹرز ہیں اکانومی کے, اس کے اوپر اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا. نو ڈاؤٹ کہ جو اس میں خاص طور پر جو ٹیکنالوجیکل ایرا ہے اس کا, جس میں کہ سائبر سیکیورٹی سے لے کے اور آپ یہ دیکھیں کہ انفارمیشن سسٹمز کی جو مینجمنٹ ہے, ان تمام ایریاز میں نو ڈاؤٹ کہ امریکن ٹیکنالوجی جو ہے وہ فار سپیریئر ہے, اور اس کا بینیفٹ یقیناً رشیا کی ڈفرینٹ انٹیلیجنس اور ڈیفینس اور جیسے منسٹری آف ڈیفینس کی جو انڈسٹریز ہیں سب کو ہوتا ہے, تو وہاں پر جو یہ جب انہیں یہ بلاکیٹ نظر آئے گا تو اس کا ایک یقیناً ایک امپیکٹ ہوگا اس کے اندر.
یہ تھے ڈاکٹر ظفر بخاری.
اور سبھی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس صحافی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر